لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
آج ہمارا موضوع ہے حج کے فرائض، واجبات اور سنت موقعہ. یوں سمجھیے کہ حج کے جتنے بھی مسائل ہیں ان مسائل میں آج کا جو موضوع ہے وہ ایک کریم ہے، زبدہ ہے اور ایک خلاصہ ہے. یعنی یہ وہ موضوع ہے کہ جو بے حد ضروری ہے. حج کے فرائض کے بغیر کوئی چارہ نہیں، حج کے واجبات کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اور حج پر جانے والے کو سنت موقعہ بھی ادا کرنے کی اشد درجے کی ترغیب ہے. تو بہت ہی اہم موضوع ہے حج کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں اور سنت موقعہ کیا ہیں. آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں حج کے فرائض کیا ہیں. حج کے فرائض، حج کے تین فرائض ہیں. نمبر ایک، حج کے احرام میں ہونا، یہ حج کا فرض ہے. نمبر دو، وقوف عرفہ کرنا. وقوف عرفہ کہتے ہیں 9 ذوالحجہ کو، یعنی ظہر کا وقت شروع ہوا اس کے بعد سے اگلی رات کے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک، یعنی اگلی پوری رات اور فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک ایک لمحے کے لیے بھی کوئی حالت احرام میں، حج کے احرام میں، وقوف عرفہ میں پایا گیا، اس کا حج ادا ہو جائے گا، وہ حاجی ہو جائے گا. دوسرا فرض ادا کرنا اس پر لازم ہوگا. تیسرا فرض ہے طواف زیارت، یعنی کسی نے طواف وقوف عرفہ کر لیا، اب وہ طواف زیارت اس کے ذمے ہے، اور طواف زیارت پوری زندگی میں جب بھی کرے گا ادا ہی کہلائے گا. حج کے تین بنیادی فرض ہوئے، حج کے احرام میں ہونا، وقوف عرفہ اور طواف زیارت. یہ حج کے تین مرکزی فرائض ہیں، اور کچھ اس کے حوالے سے جزوی طور پر علماء نے تفصیلات بیان کی ہیں. حج کا احرام کب جو ہے وہ کسی وقت بھی باندھا جا سکتا ہے، اشہر حج ضروری نہیں ہے. وقوف عرفہ مخصوص تاریخ میں ہوتا ہے، 9 ذوالحجہ کو، اس کے علاوہ کسی اور وقت میں نہیں ہو سکتا. طواف زیارت کا وقوف عرفہ کے بعد پایا جانا ضروری ہے، وقوف عرفہ سے پہلے معتبر نہیں ہو سکتا، اور وقوف عرفہ کے بعد طواف زیارت جب بھی کیا ادا ہی کہلائے گا. تو یہ تو معلومات تھی ہماری حج کے فرائض کے تعلق سے. اب چلتے ہیں اگلی طرف، حج کے واجبات. حج کے 27 واجبات آپ کے سامنے بیان ہوں گے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ ان 27 واجبات کے اندر ہمیں سب سے پہلے کون سا واجب سیکھنے کو ملتا ہے. حج کا پہلا واجب ہے مقررہ جگہ سے احرام باندھنا. آپ ذرا لفظوں پر غور کیجئے، یہاں لکھا ہوا ہے کہ مقررہ جگہ پر احرام باندھنا. احرام باندھنے سے مراد احرام کی نیت کرنا. مقررہ جگہ اس لیے لکھا گیا کہ ڈفرینٹ پوائنٹ ہے ہر شخص کے لیے. کسی کے لیے میقات سے پہلے باندھنا ضروری ہے، کسی کے لیے ہل سے باندھنا ضروری ہے، کسی کے لیے حرم سے باندھنا ضروری ہے. اگر ان کی خلاف ورزی پائی گئی، احرام تو باندھ لیا لیکن مقررہ جگہ پر نہیں باندھا، تو واجب ترک ہوگا، دم لازم ہوگا، اور مقررہ جگہ پر نہ باندھنے کی صورت میں یہ حکم دیا جائے گا واپس جائے اب اسی جگہ پر جہاں جانا ہے اور تلبیہ کہہ کر واپس آئے. ایسا کیا تو دم ساکت ہو جائے گا، ورنہ دم لازم رہے گا. جان بوجھ کر کیا تو توبہ بھی کرنی ہوگی. اب دیکھتے ہیں کہ مقررہ جگہ کی کیا تفصیل ہے، حج کا احرام کہاں سے باندھنا ہے. جو میقات کے باہر سے جا رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ میقات کے باہر سے حج کا احرام باندھیں. ایک نقشہ آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میقات جو ہے مختلف لوگوں کی کیا ہیں، مختلف میقاتیں ہیں. مدینہ منورہ کی میقات ذو الحلیفہ، اسی طریقے سے طائف کے قریب میقات ہے، اسی طریقے سے یلملم کی میقات ہے. اور جو میقات کے باہر سے جائے گا، بائی روڈ جائے یا بائی پلین جائے، بائی پلین جانے والے جدہ اترتے ہیں تو وہ میقات میں داخل ہو جاتے ہیں، مدینہ منورہ اترتے ہیں تو میقات میں داخل نہیں ہوتے. لیکن جب مدینہ منورہ سے جائیں گے تو وہ احرام باندھ کر جائیں گے. تو حج کا احرام، خاص حج کا احرام جو میقات کے باہر سے جا رہا ہے، وہ میقات کے باہر سے باندھے گا. اگرچہ کہ تفصیل ہے کہ کون سا باندھے گا، مثال کے طور پر تمتو کرنے والا عمرے کا باندھے گا، اور قران والا حج کا باندھے گا، افراد والا حج کا باندھے گا. اس کے حوالے سے بھی تفصیل آگے بیان ہوگی. آگے چلتے ہیں، یہ پہلا حکم تھا. دوسرا حکم یہ تھا کہ جو لوگ ہل میں رہتے ہیں، ہل یعنی حرم سے باہر اور میقات کے اندر، ہل میں رہنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ ہل سے ہی احرام باندھے، گھر سے باندھنا ضروری نہیں ہے. کوئی اگر جدہ میں رہتا ہے بہتر یہ کہ جدہ سے ہی باندھے، لیکن حرم آنے سے پہلے پہلے کسی بھی جگہ سے احرام باندھ لے، واجب کی ادائیگی ہو جائے گی، لیکن ہل سے باندھنا ہے، حرم سے نہیں باندھنا. تیسرا موقع ہے حرم سے احرام باندھنا. جو لوگ حرم میں رہتے ہیں, مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں, وہ مکہ مکرمہ سے احرام باندھیں گے. ہمارے جو حاجی پہنچ جاتے ہیں مکہ مکرمہ, عمرہ کی ادائیگی کر لی انہوں نے, اب وہ مکہ مکرمہ میں ہیں, یہ لوگ حج کا احرام حرم سے ہی باندھیں گے. اگر کسی نے حرم سے نہیں باندھا, ہل میں جا کے باندھا, مسجد عائشہ پہ جا کے باندھا, ترک واجب ہوگا. ان کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا.
مفتی صاحب جو اندر رہتے ہیں آپ فرما رہے وہ حرم سے باندھے, حرم کہاں ہے وہاں اندر؟ اس کو اور اگر واضح کر دیں, ہوٹل میں ہے تو ہوٹل سے باندھے, جہاں مسجد میں چاہے مسجد میں نیت کر لے, یہی آپ فرما رہے.
جو لوگ مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں وہ پورے مکہ مکرمہ میں جو حرم کا ایریا ہے کہیں سے بھی باندھ سکتے ہیں. عرف عام میں وہاں مسجد کو بھی حرم کہا جاتا ہے, ایسا نہیں ہے. مکہ مکرمہ کے گرد ایک بہت بڑی آبادی ہے, اور اس سے پہلے کی تصویر میں اسی کو واضح کیا گیا تھا کہ مکے کی آبادی کا اکثر حصہ حرم پر ہی مشتمل ہے. بعض لوگ پوچھتے ہیں جی عزیزیہ سے باندھ سکتے ہیں؟ عزیزیہ بھی حرم میں ہے اور مکہ مکرمہ کا ایک محلہ ہے, کوئی الگ شہر الگ بستی نہیں ہے. عزیزیہ سے بھی باندھا جا سکتا ہے. افضل یہ ہے اہل مکہ کے لیے کہ مسجد الحرام سے باندھیں, ورنہ مکہ المکرمہ میں حرم میں کہیں سے بھی باندھ سکتے ہیں. کچھ ایریاز ہیں جو حرم سے باہر ہیں, جیسے نواریا کا ایریا ہے مکہ میں تو حرم سے باہر ہے, اسی طریقے سے جیرانہ ہے وہ حرم سے باہر ہے, حدیبیہ ہے حرم سے باہر ہے, تو کچھ ایریاز ہیں وہ وہاں مشہور ہیں, اور عام طور پر حاجی وہاں ان دنوں میں ہوتے بھی نہیں ہیں.
جو پاکستان سے یا ہندوستان سے عام طور پہ جاتے ہیں ان کو قریبی ہوٹلیں ملتی ہیں,
قریبی ہوٹلیں ملتی ہیں. مسئلہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو چھپ چھپا کے جا رہے ہوتے ہیں, ان کے پرابلم زیادہ ہوتے ہیں.
صحیح.
اب بات ہوئی کہ جناب حج کے واجبات میں سے ایک واجب یہ ہے کہ مقررہ جگہ سے احرام باندھا جائے. مقررہ جگہ کے تین اسٹیپ ہوئے, تین اسٹیپ کے حوالے سے ہم نے تفصیل بیان کی, اور وہاں پر جانے والا عمرہ بھی کرتا ہے تو لگے ہاتھ تو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ عمرے کا احرام کہاں سے باندھنا ضروری ہے. پہلی صورت یہ ہے عمرے کے احرام میں جو میقات کے باہر سے آ رہا ہے وہ میقات کے باہر سے باندھے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ شخص جو جدہ سے جا رہا ہے یا ہل میں کسی بھی جگہ سے جا رہا ہے, دیکھیے ایک تقریبی طور پر ایک نقشہ بنایا گیا ہے کہ جناب یہ حرم ہے اتنا بڑا ایریا اور یہ اس کے باہر کا حصہ ہے, تو اگر وہ ہل میں رہتا ہے باہر کے حصے میں رہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ باہر سے ہی باندھے احرام. عمرے کا احرام ہل سے نہیں باندھ سکتے. جو مکہ مکرمہ میں رہنے والا ہے, تیسرے قسم کا آدمی جو مکہ مکرمہ میں رہتا ہے, حج کا احرام تو مکہ میں رہنے والا حرم سے باندھے گا, لیکن عمرے کا جو احرام ہے وہ حرم سے نہیں باندھ سکتا. عمرے کا احرام کوئی بھی حرم سے نہیں باندھ سکتا, نہ آفاق والا, نہ ہل والا, نہ مکے والا. لازمی طور پر مکے والے کو بھی اور ہل میں رہنے والے کو بھی حرم سے باہر جا کر اور کسی بھی جگہ چلا جائے, مسجد عائشہ سب سے افضل جگہ ہے جس کو تنیم بھی کہتے ہیں, وہاں جا کر باندھنا ضروری ہے. یعنی حرم کے باہر سے جا کر باندھنا ضروری ہے, اور ان میں ایک افضل جگہ ہے مسجد عائشہ, اور دوسری افضل جگہ ہے جرانہ جہاں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرے کا احرام جہاں سے باندھا تھا. تو یہ تین اسٹیپ وہ بیان ہوئے کہ جہاں سے عمرے کا احرام باندھنا ہے. بات یہ چل رہی تھی کہ پہلا واجب کیا ہے, اور پہلے واجب پر بات کرتے ہوئے ہم نے یہ گفتگو کی کہ مقررہ جگہ سے احرام باندھنا, بات نکلی عمرے کی بھی, تو عمرے کے تین اسٹیپ بیان ہوئے, میقات کے باہر سے آنے والا میقات کے باہر سے باندھے گا, ہل میں رہنے والا حرم سے پہلے باندھے گا, مکہ مکرمہ میں رہنے والا بھی حدود حرم سے باہر جا کر باندھے گا. یہ وجہ ہے کہ جب دوسرا عمرہ کرنا ہوتا ہے تو لوگ جاتے ہیں, گاڑی پکڑتے ہیں, مسجد عائشہ روانہ ہوتے ہیں اور وہاں جا کر احرام باندھتے ہیں, اور بہت سارے لوگ اپنے ہوٹل سے باندھتے ہیں, مسجد الحرام سے باندھ لیتے ہیں, وہ غلط کرتے ہیں. عمرے کا احرام حرم سے نہیں باندھا جا سکتا, حج کا باندھا جا سکتا ہے. اس کی صورت بیان ہوئی. اب ایک صورت اور ہے کہ حاجی کئی طرح کے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں مختلف طرح کے حاجی حج کا احرام کہاں سے باندھیں گے. حج قران کرنے والا میقات کے باہر سے آتا ہے, اللہ مولا میقات کے باہر سے احرام باندھے گا. اس کے بعد چلتے ہیں حج تمتع کرنے والا, حج تمتع کرنے والا عمرے کا احرام باندھ کر جاتا ہے. اب وہ زیادہ تر صورتوں میں مکہ مکرمہ میں موجود ہوتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں آیا پھر مدینہ منورہ چلا گیا, مدینہ منورہ سے واپسی پر اس کے پاس دو آپشن ہیں, چاہے تو عمرے کا احرام باندھ کر آ جائے پھر دوبارہ عمرہ کر کے احرام کھول دے, یا براہ راست حج ہی کا احرام باندھ کر آ جائے تو بھی اس کا تمتع ہی کہلائے گا. آئیے اگلی صورت کی طرف چلتے ہیں. ہل میں رہنے والا کہاں سے حج کا احرام باندھے گا؟ ہل میں رہنے والا حرم سے پہلے باندھے گا. ہل میں رہنے والے حج افراد ہی کریں گے, لہذا وہ حج کا احرام باندھیں گے. آگے چلتے ہیں. مکہ میں رہنے والے بھی حج افراد کریں گے, لہذا یہ حرم سے حج کا احرام باندھیں گے. یہ اس کی سمری تھی. ہم نے پہلا واجب سنا، پہلے واجب کی تفصیل تھوڑی زیادہ تھی اور اس میں پیچیدگی بھی زیادہ ہے، لوگوں کی غلطیاں بھی زیادہ ہیں، ان کو ہم نے قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیا. آئیے چلتے ہیں دوسرے واجب کی طرف اور دیکھتے ہیں حج کا دوسرا واجب کیا ہے. حج کا دوسرا واجب ہے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا. ایک سعی وہ ہوتی ہے جو عمرے کے ساتھ کی جاتی ہے، ہر عمرہ کرنے والا سعی ادا کرتا ہے، وہ عمرے کا حصہ ہوتی ہے. لیکن ایک الگ سے جدا گانا طور پر حج کی سعی ہوتی ہے. حج کی سعی حج سے پہلے بھی ہو سکتی ہے، حج کے بعد بھی ہو سکتی ہے. اگر حج کی سعی حج سے پہلے کرنی ہے تو ضروری یہ ہے حج کا احرام بندہ باندھے ہوئے ہو، حج کی نیت کیے ہوئے ہو، حج کے احرام سے ہو، اور کسی نفلی طواف کے بعد سعی کرے. حج تمتو کرنے والے کے لیے، افراد کرنے والے کے لیے افضل یہ ہے کہ حج کے بعد سعی کرے. قران والے کے لیے یہ ہے کہ حج سے پہلے سعی کرنا افضل ہے، اور سعی حج کے بعد بھی کی جا سکتی ہے. حج کے بعد طواف زیارت ہوگا تو طواف زیارت کے بعد حج کی سعی کی جا سکتی ہے. لیکن یہ حج کا ایک واجب ہے، اگر کوئی حج کی سعی نہیں کرے گا اس کا واجب ترک ہو جائے گا، اسے دم ادا کرنا ہوگا. تیسرے واجب کی طرف چلتے ہیں. تیسرا واجب ہے کوہ صفا سے شروع کرنا. یعنی سعی کا ہی ایک حصہ ہے کہ سعی کو اگر مروہ سے شروع کیا ہے تو وہ چکر شمار نہیں ہوگا. سعی کا ایک واجب یہ ہے کہ صفا سے شروع کیا جائے، اور ایک طرح سے حج کا بھی واجب ہے. چوتھے واجب کی طرف چلتے ہیں. ہمارا چوتھا واجب ہے عذر نہ ہو تو پیدل سعی کرنا. پچھلے سلسلوں کے اندر آپ نے دیکھا تھا کہ طواف کے حوالے سے تفصیل بیان ہوئی تھی، وہاں بھی یہ بیان ہوا تھا کہ عذر نہ ہو تو طواف پیدل کرنا واجب ہے. سعی کا بھی یہی حکم ہے کہ عذر نہ ہو تو سعی بھی پیدل کرنا واجب ہے. بلا عذر ویل چیئر پر یا اسکوٹی پر یا الیکٹرک گاڑی پر یا کسی کے کندھے پر سوار ہو کر، گود پر سوار ہو کر، بلا عذر سعی جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی. ہمت والے کو جس کو استطاعت ہے پیدل سعی کرنا واجب ہے. پانچویں واجب کی طرف چلتے ہیں. حج کا پانچواں واجب ہے سعی کرتے ہوئے ہر چکر کو مکمل کرنا واجب ہے. یہ نہیں کہ جناب آپ نے دو تہائی کر لی یا اس سے کم کر لی. ہر چکر کو مکمل حد تک کرنا واجب ہے. اگر کم از کم دو تہائی کی ہے تو ہر چکر کے بدلے صدقہ دینا ہوگا، اور اس سے کم کی ہے اس کے جدا گانا مسائل ہے. حج کا چھٹا واجب، آئیے دیکھتے ہیں حج کا چھٹا واجب کیا ہے. ہم نے شروع میں سنا کہ حج کے تین فرائض ہیں، ان تین فرائض میں سے ایک فرض تھا وقوف عرفہ. وہ فرض تھا، اب وقوف عرفہ تو کر لیا، لیکن وہ وقوف عرفہ کے بھی کچھ لوازمات ہیں. وقوف عرفہ کے بھی لوازمات کیا ہیں؟ ایک لوازمات میں سے یہ چیز ہے کہ وقوف عرفہ کا غروب تک ہونا. وقوف عرفہ کا وقت شروع ہوتا ہے 9 ذوالحجہ کو، ظہر کا وقت جیسے شروع ہوا وقوف عرفہ کا وقت شروع ہو جائے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ ظہر سے ہی شروع کرے، ظہر کے بعد کسی بھی وقت سے شروع کیا جا سکتا ہے، لیکن واجب یہ ہے کہ دن میں کیا جائے. غروب سے پہلے پہلے حاجی ضرور پہنچے، اور غروب سے پہلے جب پہنچ گیا تو اب وہی رہے. اگر کسی نے ظہر سے شروع کیا ہے وہ بھی وہیں رہے گا، عصر سے شروع کیا وہ بھی وہیں رہے گا، غروب سے ایک گھنٹہ پہلے کیا ہے یا 5 منٹ پہلے شروع کیا ہے وہ بھی وہیں رہے گا. اور غروب کا وقت ہو جانا یہ ضروری ہے. اب وقوف ہوتا کیا ہے؟ وقوف صرف ٹھہرنے کا نام ہے. 9 ذوالحجہ کو حاجی اس جگہ پر میدان عرفات میں موجود رہے، یہ اصل اور بنیادی چیز ہے. اس سے آگے کی چیز یہ ہے کہ یہ دعا کرے، التجا کرے، تلبیہ پڑھے، تلاوت قرآن مجید کرے، استغفار کرے. یہ اس کے کرنے کا کام آج دعا، اذکار اور تلاوت ہے. لیکن اس کے اندر تفصیل میں نے بیان کر دی کہ ظہر کے وقت سے وقت شروع ہوتا ہے، اور پوری رات بھی وقت ہوتا ہے، اور پوری رات وقت رہنے کے ساتھ ساتھ اگلے دن کی جو فجر کا وقت ہے جیسے شروع ہوگا وقوف کا وقت ختم ہو جاتا ہے. یہ پورا جو وقت ہے یہ وقوف کا وقت تو ہے، لیکن دن میں وقوف کرنا واجب، اور پھر دن کے وقوف کو لمبا کرنا، دراز کرنا، غروب تک پہنچانا یہ واجب. اگر کسی کا یہ واجب ترک ہو جاتا ہے اور رات کو پہنچتا ہے تو رات میں کسی قسم کا امتداد ضروری نہیں ہے کہ جناب اتنے دیر ٹھہرا جائے یا اتنے دیر نہ ٹھہرا جائے، کچھ دیر بھی ٹھہر لیا جائے تب بھی فرض اور واجب ادا ہو جائے گا. تو چھٹا واجب تھا وقوف عرفہ کا غروب تک ہونا. ساتویں واجب کی طرف چلتے ہیں. وقوف عرفہ میں رات کا کچھ حصہ آ جانا، جب غروب تک بندہ رکا ہے تو لا محالہ کچھ نہ کچھ حصہ آ جائے گا. تنبیہ کے لیے مزید الگ سے بھی اس چیز کو بیان کیا گیا ہے. آٹھویں واجب کی طرف چلتے ہیں. آٹھواں واجب ہے آج حاجی وقوف عرفہ میں تھا، وقوف عرفہ اس نے کیا آج حاجی نے، اور یہاں وہ غروب تک ٹھہرا، اب وہ مغرب یہاں نہیں پڑے گا. یہاں سے جب بھی کوچ کرے مغرب اس کو رات کو جا کے مزدلفہ میں عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے، مغرب کے وقت میں آج نہیں پڑھنی، ایسا کرنا واجب ہے. ہاں ایک صورت بنتی ہے، اور بھی کئی صورتیں فقہ نے بیان کی ہے، اس میں سے ایک صورت یہ بھی ہے، اگر اتنی دیر ہو جاتی ہے کہ جناب فجر کا وقت ہونے کا اندیشہ، فجر کا وقت ہو جائے گا اس بات کا اندیشہ ہے، ٹریفک ہو گئی، گاڑیوں کا ازدحام ہو گیا، رش ہو گیا، مزدلفہ نہیں پہنچ پا رہا، تو اگر ایسا اندیشہ ہے تو پھر یہ راستے میں ہی عشاء پڑھ لے گا، ورنہ راستے میں بھی نہیں پڑھنی، عرفات میں بھی نہیں پڑھنی، مغرب کے وقت میں بھی نہیں پڑھنی. مغرب کو عشاء کے وقت میں مزدلفہ میں جا کے پڑھنا ہے، یہ حج کے واجبات میں سے ایک واجب ہے. نویں واجب کی طرح چلتے ہیں. نواں واجب ہے وقوف مزدلفہ. لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب رات کو پہنچ گئے مزدلفہ میں، وقوف ادا ہو گیا. رات کو ٹھہرنا تو سنت موقعہ ہے، اصل جو واجب وقت ہے وقوف مزدلفہ کا وہ ہے جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوگا تو وقوف مزدلفہ کا وقت شروع ہو جائے گا. یعنی نواں دن گزرا، اس کے بعد جو رات آئی، اب جو رات گزری فجر کا وقت شروع ہوا، اس وقت شروع ہونے سے لے کر سورج طلوع ہونے تک جو نماز فجر کا وقت ہوتا ہے، اس وقت کے اندر کوئی حاجی ایک لمحے کے لیے بھی مزدلفہ میں پایا گیا تو مزدلفہ کا وقوف ادا ہو جائے گا. جسے وقوف ملتا ہے وہ اذکار کرے گا، وہاں پر بیٹھ کر دعا کرے، اور سورج نکلنے سے کچھ دیر پہلے وہاں سے روانہ ہو جائے گا. وقوف مزدلفہ واجب ہے، لیکن بعض آزار کی بنیاد پر کوئی بہت سخت ضعیف ہے اور معذور ہے تو بعض صورتوں میں یہ جو وجوب ہے اس سے معافی بھی ملتی ہے، اور یہ وجوب بعض لوگوں پر ساقط بھی ہو جاتا ہے. دسویں واجب کی طرح چلتے ہیں. دسواں جو واجب ہے وہ ہے تینوں دن کی رمی کرنا. جو دسواں دن ہے یوم نہر جسے کہتے ہیں، اس دن بھی رمی ہوگی، لیکن ایک جمرے کی رمی ہوگی جسے بڑا جمرہ کہتے ہیں، اور جو تیسرا جمرہ ہے یعنی منا سے جب چلیں گے تو تیسرا ہوگا. گیارہویں دن تینوں جمرات کی رمی ہوگی، بارہویں دن تینوں جمرات کی رمی ہوگی، تو پہلے دن ایک کی، دوسرے دن تینوں کی، تیسرے دن تینوں کی، تینوں دن کی رمی کرنا واجب ہے. ایک دن کی بھی رمی چھوڑی ترک واجب ہوگا. اور رمی کے اندر یہ ضروری ہے کہ ہر جمرے کو ساتھ ساتھ کنکریاں ماری جائیں. اگر کسی نے اکثر کنکریاں مار دیں تو دم لازم نہیں ہوگا، لیکن اگر عقل ماری ہیں، پہلے دن تین ماری اور باقی دنوں میں دس ماری، تو عقل کہلائیں گی، دم واجب ہوگا. لہذا اکثر کنکریاں مار دیں دم واجب نہیں ہوگا، لیکن تمام کنکریاں مارنا بھی ضروری ہے، یہ جدا گانا حکم ہے. تینوں دن کی رمی کرنی ہے. اگر کوئی بارہویں دن کی رمی کر کے روانہ نہیں ہوتا، رات ہو جاتی ہے، اس کے لیے موقع یہ ہے کہ تیرہویں دن کی بھی رمی کر لے، لیکن اگر تیرہواں دن شروع ہو جاتا ہے تو پھر تیرہویں دن کی رمی کرنا بھی واجب ہو جائے گا. پہلے دن کی رمی کرنے کا جو وقت ہے باقی دن کی رمی کرنے سے مختلف ہے. پہلے دن کی جو رمی ہے اس کے اندر وقت شروع ہو جاتا ہے طلوع فجر سے، طلوع فجر سے لے کر یوم نہر کی اگلا جو دن ہے اس کی فجر سے پہلے تک، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک اس کا وقت ہے، لیکن اس میں قدر تفصیل ہے. یعنی طلوع فجر سے طلوع شمس تک مکروہ وقت ہے، طلوع شمس سے لے کر زہر کا یعنی زوال سے پہلے تک یہ مسنون وقت ہے، اس کے بعد مغرب تک مباح وقت ہے، پہلے دن کی بات ہو رہی ہے، اور غروب سے لے کر طلوع فجر تک مکروہ وقت ہے. اور جو گیارہ اور بارہ کا جو دن ہے اس کا وقت شروع ہوتا ہے زہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر، جیسے زہر کا وقت شروع ہوتا ہے تو گیارہویں دن رمی کا وقت شروع ہوتا ہے، بارہویں دن بھی یہی وقت ہے رمی کے وقت کا، اور پھر یہ مستحب، یہ مطلب کہ موقع یہ ہے کہ غروب سے پہلے پہلے کیا جائے، غروب کے بعد کرنا مکروہ تنزیہی ہے. اور تیرہویں تاریخ کا جو وقت ہے اگر رمی کرنی ہے، اس کا وقت شروع ہوتا ہے فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر غروب تک، تو یہ تیرہویں دن کا وقت ہے. تینوں دن کی رمی کرنا واجب ہے، چوتھے دن کی رمی کرنا ایک صورت میں واجب ہے، ایک صورت میں مستحب ہے، اور بہرحال وہ مسنون تو ہے. گیارہویں واجب کی طرف چلتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں گیارہواں واجب کیا ہے. حج قران کرنے والے کا، حج تمتو کرنے والے کا قربانی کرنا، یہ حج کا گیارہواں واجب ہے. بارہویں واجب کی طرف چلتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں حج کا بارہواں واجب کیا ہے. حج کا بارہواں واجب ہے حلق اور حلق یا تقصیر کرنا. اختیار ہوتا ہے مرد کو، چاہے تو حلق کروائے چاہے تو تقصیر کروائے، لیکن تقصیر میں بعض اوقات اختیار نہیں ہوتا. بعض اوقات اختیار اس بنا پر نہیں ہوتا کہ بال چھوٹے ہوتے ہیں، اس نے عمرہ کیا ہے اور بال اس کے ایک پورا نہیں ہے، تقصیر ہو ہی نہیں سکتی، لام مولا سے الگ کروانا ہوگا. یہ کہے میرے سر پر بال نہیں ہے تب بھی اسے اس طرح پھروانا لازمی ہے. تو یہ حلق اور تقصیر، جو حج کا احرام باندھا ہوا ہے بندے نے، جس دن بھی باندھا ہے، یہ اسی وقت کھلے گا اپنے وقت پر کہ جب حلق اور تقصیر کرنا پایا جائے. حلق اور تقصیر جب کرنا پایا جائے گا تو اس کا احرام کھل جائے گا، عورتیں حلق نہیں کروائیں گی، وہ صرف تقصیر کروائیں گی. حلق کرنے میں مستحب یہی ہے اور تقصیر کرنے میں بھی مستحب یہی ہے کہ پورے سر کی تقصیر کروائی جائے جو مقررہ حصہ ہے. آئیے اگلے واجب کی طرف بڑھتے ہیں. اگلا واجب ہے 13واں واجب، رمی قربانی حلق و تقصیر میں ترتیب رکھنا. حاجی عرفات سے آیا، مزدلفہ پہنچا، رات وہاں گزاری، صبح ہوئی، صبح ہونے کے بعد وہ منا کی طرف چلا، منا کی طرف چلنے کے بعد اس نے آج سب سے پہلے رمی کرنی ہے. تھوڑی دیر کے لیے خیمہ جانا چاہتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے کیا گھنٹے دو گھنٹے چار گھنٹے اپنے خیمے میں گزارنا چاہتا ہے، گزار لے، جیسا ہمت ساتھ دے، جیسی طبیعت ساتھ دے، پہلے دن کی رمی کرنی ہے. یہ آج 10ویں دن کا پہلا کام ہے. رمی کرنے کے بعد اب وہ حلق اور تقصیر نہیں کرے گا اگر اس پر قربانی واجب ہے تو، بلکہ وہ قربانی کا انتظار کرے گا. قربانی ہو جائے گی، ہونے کے بعد پھر حلق و تقصیر کرے گا. تو پہلے رمی، پھر قربانی، پھر حلق اور تقصیر، ان تین چیزوں میں ترتیب رکھنا ایک حج کا جدا گانا واجب ہے. 14واں جو واجب ہے، آئیے اس طرح چلتے ہیں، قربانی کا ایام نہر اور حدود حرم میں ہونا. قربانی کے حوالے سے دو جدا گانا الگ سے واجب ہیں. ایک تو یہ کہ قربانی ایام نہر میں کرنا واجب ہے، اور یعنی 12 تاریخ کے غروب سے پہلے پہلے کرنا واجب ہے. اگر کسی نے نہیں کی تو ساری عمر ساکت نہیں ہوتی، لیکن وہ قربانی بھی کرنی ہے اور دم بھی دینا ہے، دو چیزیں کرنی ہوں گی پھر. اور دوسرا واجب یہ ہے کہ حدود حرم میں ہونا ضروری ہے، قربانی کا حدود حرم میں ہونا یہ ضروری ہے. آئیے اب چلتے ہیں 15ویں واجب کی طرف. 15واں واجب یہ ہے کہ حلق و تقصیر کی بات چلی، حلق و تقصیر، بعض لوگ مقامی ایسے ہوتے ہیں کہ جناب یہاں انہوں نے رمی کی، حج افراد کر رہے ہیں، قربانی ان پر ہے نہیں اور دوڑ دیے، اب حلق کہاں سے کروائیں، ان کے پاس وہ نہیں ہے، جا کے حرم سے باہر حلق کروا رہے ہوتے ہیں، تقصیر کروا رہے ہوتے ہیں. حلق اور تقصیر کا ایام نہر میں ہونا ضروری ہے، یہ 15واں واجب ہے. آئیے چلتے ہیں 16ویں واجب کی طرف. حلق اور تقصیر کا حدود حرم میں ہونا واجب ہے. پیچھے لیجیے گا، حلق اور تقصیر کے حوالے سے دو واجبات کہ ایام نہر میں ہونا ضروری ہے. ایام نہر میں ہونے کا مطلب یہ کہ 12 تاریخ کی غروب سے پہلے پہلے ہونا ضروری ہے، اگر نہیں ہوا تو ترک واجب ہوگا. 16واں واجب یہ ہے کہ حدود حرم میں اس کا پایا جانا ضروری ہے، اگر حدود حرم میں نہیں پایا گیا تو ترک واجب ہوگا، دم لازم ہوگا. 17ویں واجب کی طرح چلتے ہیں. ہم نے جانا کہ حج کے تین فرائض ہیں. حج کے تین فرائض میں ایک فرض تھا طواف زیارت کرنا. طواف زیارت کرنا فرض ہے، اب اس فرض کے اندر ایک واجب بھی ہے. وہ واجب یہ ہے کہ طواف زیارت کا ایام نہر میں ہونا یہ واجب ہے، یعنی مغرب کے غروب سے پہلے پہلے کم از کم 4 چکر ہونا پایا جائے. ایک رخصت کی صورت ملتی ہے کہ اگر کوئی عورت ہے اور وہ ناپاکی کی حالت میں ہے تو وہ پھر پاک ہونے کے بعد وہ انتظار کرے گی، ایام نہر کے اندر نہیں کر سکتے تو انتظار کرے گی، اور پاک ہونے کے بعد پھر وہ طواف زیارت کرے گی، اور اس بنا پر اس پر دم بھی لازم نہیں ہوگا. 18ویں واجب کی طرف چلتے ہیں. بات طواف کی شروع ہوئی ہے تو اب طواف کے حوالے سے کچھ ضروری احکام بیان ہوں گے. طواف کا حجر اسود سے شروع کرنا واجب ہے، ایسا نہیں ہے کہ جناب آپ باب کعبہ سے شروع کر لیں یا حتیم کے آگے سے جا کر نیت کر کے شروع کریں، بلکہ طواف کی جو ابتدا ہے وہ حجر اسود سے ہوگی، یہ ابتدا کا لحاظ کرنا واجب ہے. اگر یہ واجب چھوڑ جائے تو دم تو نہیں ہوتا. کچھ واجبات ایسے ہیں جن پر دم نہیں ہے، لیکن اکثر واجبات ایسے ہیں جن پر دم ہے. بڑا گناہگار ضرور ہوگا کہ یہ واجب ہے، اور ہر واجب کو قصدن چھوڑنے سے بندہ گناہگار ہوتا ہے. 19واں واجب، طواف کا حتیم سے باہر ہونا، یہ بھی ایک جدا گانا واجب ہے. 20واں واجب، طواف کا دائیں طرف سے ہونا، یعنی حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر پھر باب کعبہ کی طرف آگے بڑھیں گے، یہ نہیں ہے کہ رکن یمانی کی طرف آگے بڑھیں. 21واں واجب ہے عذر نہ ہو تو پیدل طواف کرنا. 22واں واجب، طواف کی حالت میں با وضو ہونا، با غسل ہونا، یہ نہ ہو کہ وضو نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ جنابت سے ہے یا عورت حیض و نفاس سے ہے، یہ نہ پایا جانا ضروری ہے. نماز کے اندر طہارت فرائض میں داخل ہے، یعنی اگر طہارت نہ پائی جائے تو نماز ادا نہیں ہوتی. طواف میں ایسا نہیں ہے، طواف میں واجبات میں داخل ہے کہ طواف تو ادا ہو جائے گا لیکن واجب الادا ہوگا، اس کا ادا کرنا ہوگا. طواف زیارت اگر عورت نے ناپاکی کی حالت میں کیا ہے، پاکی کے ایام نہیں تھے، اس پر بدنا واجب ہوگا، بڑا جانور ذبح کرنا لازم ہوگا. عمرے کے طواف کے اندر بھی دم کی صورتیں پائی جاتی ہیں، بدنا تو نہیں پایا جاتا، دم کی صورتیں پائی جاتی ہیں. اسی طریقے سے جو دیگر طواف ہیں، طواف وداع یا نفلی طواف وغیرہ، اس کے اندر بھی مختلف مسائل ہیں. پھر اگر وضو نہ ہو تو طواف زیارت میں کیا حکم ہوگا، عمرے کے طواف میں کیا حکم ہوگا، طواف نفل، طواف وداع وغیرہ میں کیا حکم ہوگا، اس میں جدا گانا تفصیل ہے. اللہ نے چاہا تو آپ یہ تفصیل جان پائیں گے، دیکھ پائیں گے. بہت جلد آ رہی ہے حج کے 27 واجبات پر پوری کتاب، ضخیم کتاب. اللہ نے چاہا تو 250 سے 300 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہوگی، اور اس میں بہت تفصیل کے ساتھ آپ جان سکیں گے. میں الحمدللہ کام مکمل کر چکا ہوں،
ماشاءاللہ بہت مبارک.
ایک ڈیڑھ ہفتہ لگے گا تو یہ جلدی آ جائے گی. 23واں واجب، طواف میں ستر کا چھپا ہونا واجب ہے. نماز میں جو احکام ہیں ستر کے وہ فرض ہیں، طواف میں واجب ہیں، لیکن نماز میں جتنی مقدار سے ترک فرض لازم آتا ہے، طواف میں بھی اتنی ہی مقدار سے ترک واجب لازم آتا ہے. تو ستر کا چھپا ہونا ضروری ہے. مرد کا جدا گانا ستر ہوتا ہے، عورت کا جدا گانا ستر ہوتا ہے. دونوں اپنی تفصیل کے مطابق اعضائے ستر کو چھپائیں گے حالت طواف میں. یہ واجبات طواف میں داخل ہے. 24واں واجب، طواف کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا، یہ 24واں واجب ہے. آگے بڑھتے ہیں، حج کا 25واں واجب. حج کا 25واں واجب ہے جو آفاق سے آیا ہے، میقات کے باہر سے آیا ہے، اس کے لیے طواف ودا کرنا. جو مکہ مکرمہ کا ہے، جو جدہ کا ہے، ہل کا ہے، اس پر طواف ودا کرنا واجب نہیں ہے. جو آفاق سے آیا ہے اس پر طواف ودا کرنا واجب ہے. طواف زیارت کے بعد کوئی بھی طواف کریں گے، طواف ودا کرنا ہی کہلائے گا، اگرچہ کہ آپ نے طواف کی نیت نہ کی ہو. آگے بڑھتے ہیں، 26واں واجب. 26واں واجب یہ ہے کہ وقوف عرفہ کے بعد سے، وقوف عرفہ کر لیا، اس کے بعد سے طواف زیارت تک بیوی سے دور رہنا. اگر وقوف عرفہ سے پہلے کوئی دور نہیں رہا تو پھر تو جو احرام کا فرض ہے وہ ترک ہو جائے گا، حج فاسد ہو جائے گا اس کا. اگر وقوف سے پہلے بیوی کے قریب جاتا ہے، حج فاسد ہو جائے گا. اگر وقوف کر لیا اور اس کے بعد قریب جاتا ہے طواف زیارت سے پہلے، اگرچہ کہ یہ حلق یا تقصیر کر چکا ہو، جب بھی اجازت نہیں ہے، طواف زیارت سے پہلے پہلے بیوی کے قریب نہ جانا اس کے لیے واجب ہے. کسی نے حج کا احرام کھول دیا، حلق اور تقصیر بھی ہو گیا، طواف زیارت نہیں کیا، تب بھی اس واجب کی پاسداری کرنا ضروری ہے. 27واں واجب بڑا ہی اہم واجب ہے، جب تک حالت احرام باقی ہو احرام کے ممنوعات سے بچنا. خوشبو نہیں لگائے گا، لباس کے تعلق سے مسائل، بالوں کے تعلق سے مسائل، اس کے علاوہ زینت کے تعلق سے مسائل، خوشبو کے تعلق سے مسائل. تو جب تک حالت احرام باقی ہے احرام کی پابندیاں کرنا، احرام کی پابندیوں کا لحاظ رکھنا اس شخص پر ضروری ہے. احرام کی پابندیاں دو طرح کی ہیں، کچھ فرائض فرض ہیں ان سے بچنا فرض ہے، کچھ واجبات ہیں ان سے بچنا واجب ہے، اور تیسری قسم بھی ہے، کچھ مکروہات ہیں ان سے بچنا بھی ضروری ہے، یعنی ان کے اس سے بچنے کی بھی تاکید ہے. یہ تھے حج سے متعلق 27 واجبات. 3 فرائض ہم نے سنے، 27 واجبات ہم نے سنے. یوں سمجھیے کہ حج کے جو بنیادی، بہت ہی بنیادی باتیں ہیں وہ ہم سن چکے ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں، حج سے متعلق سنت موقعہ، حج کی سنت موقعہ کیا ہوتی ہیں. حج کی سنت موقعہ، حج کے متعلق میں 11 سنت موقعہ بیان کر رہا ہوں. پہلی سنت موقعہ ہے طواف قدوم کرنا. طواف قدوم کرنا ہر ایک حاجی پر نہیں ہے، حج قران کرنے والے پر ہے طواف قدوم کرنا سنت موقعہ، اور وہ حج افراد کرنے والا جو کہ میقات کے باہر سے گیا ہے اس پر طواف قدوم کرنا سنت موقعہ ہے. جو ہلی ہے، جو مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہے اس پر طواف قدوم نہیں. اسی طریقے سے جو حج تمتو کرنے والا ہے اس پر طواف قدوم نہیں. عمرہ کرنے والے پر بھی، جو صرف عمرے کے لیے جاتا ہے عام موسم میں بھی، تو طواف قدوم اس کے لیے بھی نہیں ہے. یہ حج کی سنت ہے، حج قران کرنے والا اور حج افراد کرنے والا جبکہ وہ میقات کے باہر سے آیا ہو. دوسری سنت موقعہ سنتے ہیں، طواف قدوم یا طواف فرض میں رمل کرنا. طواف قدوم یا طواف فرض میں رمل کرنا، ہم نے پچھلے سلسلے میں تفصیل سے سنا تھا کہ استباء کرنا جو ہے وہ بعض مواقع پر سنت موقعہ ہے. تو استباء دراصل رمل کے لیے کیا جاتا ہے، استباء وہی ہوگا جہاں رمل ہوتا ہے. تو جس طواف کے بعد صحیح کرنا ہوتی ہے وہاں پر استباء کرنا ہے اور وہیں پر رمل کرنا ہے. آگے بڑھتے ہیں، تیسری جو سنت موقعہ ہے صفا اور مروہ کے درمیان جو میلین اخترین ہیں، صفا اور مروہ کے درمیان صفا سے زیادہ قریب ہے، سب لائٹیں لگی ہوتی ہیں، انہیں میلین اخترین کہتے ہیں، اخدر سب چیز کو کہتے ہیں، وہاں دوڑنا ہوتا ہے مرد کے لیے، یہ دوڑنا مرد کے لیے سنت موقعہ ہے، عورت نہیں دوڑے گی، اس کے لیے دوڑنا جائز نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، چوتھی سنت کیا ہے؟ آٹھ ذوالحجہ کو فجر کی نماز مکہ مکرمہ میں پڑھنا، اور اس کے بعد منا کو روانہ ہونا، اور پھر منا میں پانچ نمازیں پڑھنا، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر۔ یہ دو سنتیں ہیں ایک طرح سے، ایک تو روانگی ہے اور ایک وہاں پانچ نمازیں پڑھنا ہے۔ فی زمانہ دونوں میں کچھ پرابلم ہے، یعنی جو معلم ہیں وہ سات تاریخ کو لے جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ آٹھویں فجر کو جائیں، آٹھویں کی جو رات ہے اس کو ہی آپ روانہ ہو جائیں گے، فجر آپ جا کے منا میں ہی پڑھیں گے، اور اگلے دن یہ ہوتا ہے کہ فجر پڑھنے کا موقع نہیں مل پاتا منا میں، رات کو ہی عرفات لے جاتے ہیں، یہ جانا مجبوری ہے، اور قافلہ جب جا رہا ہوگا آپ کو جانا پڑے گا، حسرت کا اظہار کریں کہ موقع نہیں ملا اس سنت کو ادا کرنے کا۔
بعض لوگ اس میں یہ کہتے ہیں کہ پانچ نمازیں پڑھنا سنت ہے، تو آپ رات سے آئے ہوئے ہو، فجر بھی یہاں پڑھ لیے، تو رات عشاء تک پانچ نمازیں ہو گئیں۔
کون سی پانچ نمازیں پڑھنا سنت ہیں؟ یہ اصل بات ہے نا،
کون سی؟
آٹھ تاریخ کو ظہر سے وہ سنت شروع ہوتی ہے، اور اگلے دن کی فجر پڑھنا۔ آپ نے تو فجر پڑھی ہے سات تاریخ، آٹھ تاریخ کی پڑھی ہے، نویں کی فجر پڑھنا سنت ہے نا وہاں پر، تو یوں تاریخ اپنے حساب سے آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔
پانچ نمازیں سنت نہیں ہیں، یہ والی پانچ سنت،
یہ والی پانچ نمازیں سنت موقع ہے۔ اور یہ بات یاد رکھی جائے کہ حج کے اندر لاکھوں کا مجمع ہے، اور آزار اور جہاں عذر پائے جاتے ہیں وہ رخصتیں ملتی ہیں،
صحیح،
یہ نہ ہو کہ آپ سمجھے میں نے سنت ادا کرنی ہے اور آپ سے کوئی فرض چھوڑ جائے، واجب چھوڑ جائے، اور آپ مشکلات میں پڑ جائیں۔ ہمارے قافلے میں جو ہے وہ ایک صاحب تھے، عرفات پہنچے تو وہ اترے نہیں گاڑی سے، کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہنچنا ہے ظہر سے پہلے، آپ تم جو رات کو لے آئے ہو۔ بڑی مشکل سے سمجھایا گیا کہ حالات اس تناظر میں ہیں، آپ کو تو نہیں پڑے گا، آپ کو وہاں اکیلے چھوڑ کر آ جاتے تو آپ کیسے پہنچتے یہاں پر، پہنچنا ممکن ہی نہیں تھا آپ کے لیے۔ پانچویں سنت، نویں رات منا میں گزارنا۔ نویں رات منا میں گزارنا، بعض اوقات تو مغرب کے فوراً بعد گاڑیاں آ جاتی ہیں، عشاء کے تقریباً عشاء کے بعد گاڑیاں آتی ہیں، مغرب کے بعد آ جاتی ہیں، عشاء لوگ پڑھے لیتے ہیں، تو یہ سنت بھی مل جائے تو ذہن نصیب، اگر گاڑیاں آ گئی ہیں آپ کو عرفات کے لیے نکلنا پڑے گا۔ چھٹی سنت، عرفات کب روانہ ہونا ہے؟ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ آج کل کے حالات میں عرفات کے لیے گاڑیاں رات کو ہی آ جاتی ہیں، اور رات کو ہی بندے یعنی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں گاڑیاں عرفات کے لیے، لیکن سنت یہ ہے کہ فجر پڑھی جائے منا میں، فجر پڑھنے کے بعد کوہ صبیر پر، سامنے پہاڑ ہے، سورج کی کرنیں چمکیں، یعنی تقریباً 20 منٹ بعد یہ وقت شروع ہوتا ہے۔ میں اس رمضان سے پچھلے رمضان حاضر ہوا تھا، خاص گیا کوہ صبیر کی وہ کرنیں دیکھنے کہ کتنے منٹ پر چمکتی ہیں۔
اچھا،
تو میں نے یہ مشاہدہ کیا کہ سورج نکلنے کا جو 20 منٹ کا وقت ہے، سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ اس پر وہ کرنیں وہاں چمکتی ہیں، تو سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد وہاں سے روانہ ہو عرفات کے لیے مینا سے، یہ سنت موقع ہے۔
واہ،
ساتویں سنت، 9 ذوالحجہ کو میدان عرفات میں ظہر کے وقت سے پہلے غسل کرنا، یہ سنت موقع ہے۔ کتنا بہترین قسم کا فوارا لگایا ہوا ہے، شاور لگایا ہوا ہے، شاور نہیں ہوں گے، مالک سے غسل خانے میں نہیں ہوں گے، باتھ روم ہی ہوں گے صرف، اگر تب تھوڑا سا ناک پاک بند کر کے پانی وانی بہا کے دو چار لوٹے اور وہاں پر یہ سنت کی ادائیگی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی صورت بظاہر نہیں ہے۔
اب شاور لگا دیے ہیں بعض جگہوں پہ،
اچھا،
اور یہ کہ لیکن بعض اوقات پانی کی وہاں کمی ہو جاتی ہے، تو پھر ایسے میں بھی غسل کیا جائے؟
ہر خیمے میں ایک جیسے حالات نہیں ہوتے،
اگر آپ کے خیمے میں ہیں تو کیا کریں؟
سنت ہے، موقع ملتا ہے تو غسل کر لے،
ورنہ پتا چلا دوسرے وضو نہیں کر پا رہے، یہ حساب سے غسل کر رہے ہیں،
حالات کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ آٹھویں سنت، عرفات سے واپسی میں، ہم سن رہے تھے عرفات سے جانا ہے اور مغرب اور عشاء مزدلفہ میں پڑھنی ہے، تو مزدلفہ میں رات گزارنا یہ سنت موقع ہے۔ جو وقوف ہے وہ فجر کا وقت شروع ہونے سے آئے گا، رات گزارنا سنت موقع ہے مزدلفہ میں۔ نویں سنت طرح چلتے ہیں، جو مزدلفہ کے وقوف کا وقت ہے وہ ہے سورج طلوع ہونے تک، لیکن سورج طلوع ہونے سے تھوڑا پہلے نکل جائے منا کے لیے، یہ سنت ہے. دسویں سنت، ایک قیام کیا تھا حج سے پہلے منا میں اور ایک قیام سنت موقع حج کے بعد. اب جو دسویں رات آئے گی اور گیارہویں رات آئے گی، یعنی دسویں دن کے بعد جو رات ہے اور گیارہویں دن کے بعد جو رات ہے، یہ دو راتیں منا میں گزارنا سنت موقع ہے. اور اگر تیرہویں کی رمی کر رہے ہیں تو پھر تیرہویں کی جو رات ہے وہ بھی منا میں گزاری جائے گی. تیرہویں سنت.
اچھا آپ جہاں فرما رہے ہیں رات گزارنے کا، جیسے منا میں جی یہ دو راتیں اور ایک پہلے گزارنے کا ہے، تو رات گزارنے کا مطلب فل نائٹ ہے یا اکثر حصہ؟
دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ مغرب کے بعد نکلا ہے اور طواف وہ گیا ہے طواف زیارت کرنے کے لیے اور واپس آ گیا، یہ تو ہے ادھر سے جانا کسی کام سے وہ گیا ہے. لیکن کچھ لوگ جن کے ہوٹل عزیزیہ میں ہوتے ہیں تو وہ بڑے آرام سے نکل جاتے ہیں جناب، وہیں جا کے سیر سپاٹے ہو رہے آرام کر رہے ہیں واپس نہیں آتے، تو یہ برا کرتے ہیں. انہیں منا میں ہی رات گزارنی چاہیے
پوری رات.
پوری رات
ٹھیک،
مطلب اکثر حصہ گزار لیا، جب بھی پوری رات گزارنا تو کہیں گے
ٹھیک،
لیکن بعض اوقات حساب کتاب میں پڑے رہ جاتے ہیں، پتا چلا کہ جناب راستے میں پھنس گئے آپ.
صحیح فرما رہے ہیں.
اچھا ہم گئے تھے مکہ مکرمہ دن کے وقت گئے تھے، واپس آئے تو گاڑی والے نے کسی اور جگہ اتارا، اب ہمیں رمی بھی کرنی تھی. بہت مشکل ہوئی ہمیں، بہت مشکل ہوئی. یعنی ہم جو جدول لے کر گئے تھے، لیکن ہم دن میں گئے تھے تو وہ جدول ہمارے ہاتھ میں نہیں رہا، جب ہمارا اسٹاپ ہی چینج ہو گیا تو اس کی وجہ سے مشکلات میں پھنس گئے. گیارہویں سنت، ہو سکتا ہے آپ کے لیے نئی بات ہو لیکن سنت ہے، نبی اکرم علیہ السلام کا عمل ہے تو ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے. ایک وادی ہے، وادی تو پہلے میدان کو کہتے تھے، آج کل تو ظاہر بات ہے میدان تو کراچی سے شہر میں نہیں ملتا، مکہ تو پھر بھی پہاڑی علاقہ ہے جہاں میدان کی ویسے کمی ہے، پہاڑی علاقوں میں میدان کی کمی ہوتی ہے. تو ایک جگہ ہے جو پہلے اس کا نام وادی تھا، وادی موصب تھا، آج کل اس کا نام وادی موصب نہیں ہے بلکہ آج کل اس کا نام جعفریہ ہے. جب آپ اگر آپ پیدل آئیں باب سلام سے نکلیں، مسجد الحرام سے باب سلام سے نکلیں اور جنت المالا میں کی طرف آئیں، جنت المالا کے جو روڈ ہے اسی روڈ پر ایک بہت بڑی مارکیٹ بھی ہے، جعفریہ کے نام سے مارکیٹ ہے، ہول سیل کی مارکیٹ. اور مومن کو اچھی بات بتانا بھی ثواب ملتا ہے. یہ جو خریداری ہوتی ہے نا حاجی جا کر کرتے ہیں، اگر اس مارکیٹ سے کریں گے سستی ملے گی. یہ ہول سیل مارکیٹ ہے، تسبیح وغیرہ ٹوپی وغیرہ بہت سستی ملتی ہے، دیگر علاقوں کے بنسبت آدھے سے کم قیمت کی ملتی ہے. لیکن یہاں ایک شرط ہوتی ہے کہ بھی درجن خریدنا پڑے گی، تو عام طور پر حاجی تحفے طائف دینے کے لیے لاتا ہی ہے.
جی جی
چلیں. تو اس یعنی جنت المالا ہے اور یہ جعفریہ مارکیٹ ہے، اس کے بعد ایک مسجد ہے مسجد اجابہ. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں قیام فرمایا تھا منا سے واپسی پر.
سبحان اللہ.
تو یہاں تھوڑے دیر کے لیے کوئی ٹھہرے زین نصیب، ورنہ یہاں ازدحام نہیں ہو سکتا، لاکھوں لوگ نہیں آ سکتے، لیکن برا جسے موقع ملے وہ یہاں جائے. یہ حج کی تھیں گیارہ سنتیں. آج کی اس پریزنٹیشن میں ہم نے کیا باتیں سیکھیں؟ حج کے فرائض سیکھے، حج کے تین فرائض ہیں، حج کے 27 واجبات پر ہم نے سیکھا کہ ان کی کیا تفصیل ہے، اور اس کے علاوہ حج کی 11 سنت مقدہ ہم نے جانی کہ حج کے جو 11 سنت مقدہ ہیں وہ کیا ہیں.